واجب التعظیم والاحترام حضرات سادات کرام، ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، اور اس بزم میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم۔ اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خلوص دل کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔
اے رضا
جانے انادل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ تو خود فرماتے ہیں توتیے اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں ہو گیا جبکہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لوفے بتاں ہو گیا، ہر ستارہ شب مولود مصطفیٰ، شمع داں۔ اور فرماتے ہیں کس کے روئے منور کی یاد آ گئی، دل تپاں۔ اور ایک ایسی بات فرما گئے کہ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ فرماتے ہیں جس کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، بے نشان ہو گیا، لیکن بے نشان ہونے کے باوجود اس کا نشان نہیں مٹا۔ خود فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، لطف ان کا عام ہو جائے گا، شاہ ہر کام۔ اور فرماتے ہیں جان کے تو وعدہ ہے دیدار پر، نقد اپنا نام، سائے لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا۔ تو رضا کے دل کا آرام کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے سبھی انہیں کام، لو لگی ہے کیا اب اس در کے غلام، چاہ رہے درد رضا کا۔ تو رضا کا درد کیا تھا؟ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز حضور کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نہ زوا اٹھا ہے کیوں۔ ایسا درد تھا کہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے جی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جہاں۔ ایسا درد تھا کہ وہ عاشق بغیر پانی کی مچھلی کی طرح ترپا کرتا تھا، اور جب سوجی سے عشق بڑھتی تھی تو نوکے قلم سے صفحے کردار پہ یہی الفاظ نمودار ہوتے تھے کہ الروح فدا کا ضد ہر کا، یکشولا دیگر برجن عشق کا، مورا تن من بھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ اور اگر یہ جان عشق کے رسول میں جلے تو کیا ملے گا؟ خود فرماتے ہیں عشق تیرے سر سے جلنے سے چھٹے سر سے، جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائے۔ ایسا عشق کے رسول کہ اگر خدا کی حمد لکھتا ہے تو حمد باری تعالیٰ میں بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا۔
وہ آسان کہ فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
تاجدار کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ اس لیے مانگتے پھرتے ہیں کہ میرے قریب سے کر چٹرا کسی نے مانگا، چنگا کہا دیے ہے دل دے دے ایسا کریم آقا کے مردہ کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دودھی قبول عرض میں بس ہاتھ بھر
ایسا کریم آقا کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھی کے لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو
آتا ہے فقیروں پہ انہیں کیا خود خود
منگلا کا بلا ہو یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا یہ منصب ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا
ساسی کے شادی کہ اپنے حکام مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے قدموں تلے اپنے دل کو نرم گال کی حیثیت سے بچھانے کے لیے تیار لیکن بارگاہ رسالت کے گستاخ پر وہ ہمیشہ کہہ رہے بن رہی تو ٹوٹا اسی لیے تو فرمایا حسرت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نت کے گرہ گرہ کے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو روزا دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے اسی لیے تو فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا
اسی لیے تو بارگاہ رسالت کے گستاخوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا دل کی رضا ہے خندرِ خونخوار بلکمار آدا سے کہتے خیر بنائیں نشر کریں
اور اگر شر کریں گے تو کیا انجام ہوگا کہ وہ رضا کے نیزے کی بار ہے کیا تو کسی نے گا رہے کسی چار چوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے کیوں پار ہے اس لیے پار ہے جب ملک کے جن کی شاہی تم جس رنگ آ گئے ہو سکے بٹھا
رجا کے سکے کیوں بیٹھے اس لیے بیٹھے کہ فرماتے ہیں کہ سیاکاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار
پھر یہ چند اشعار سرکار اعلی حضرت کے اس لیے تلاوت کیے اس کے پڑھنے کے بعد ہی آقا نعمت
دادار اہل سنت شہزاد اعلی حضرت سیدی و سندی و موائی و ملجائی و مرشدی و زخری فی دنیا مل آخرہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاٹ لائن کنیکٹڈ ہوتی ہے پھر میرا پیر جو چاہے گا اپنے اس غلام سے بلوا دیں
چھوٹی بیری کے تعلق سے مجھے میرے مخدوم میرے محترم حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب نے سب بتا دیا کہ یہاں کے کچھ افراد کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب گئے اور وہاں سے کچھ برا اثر اہل حدیث کا ذکر آیا یہ لوگ بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادھے بیپاری لوگ مذہبی معلومات تھی نہیں اور وہاں ان کو ایسا ماحول ملا بیچارے اہل حدیث کے دامے فرد میں آ گئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں آئیں گے اہل حدیث اتنا خطرناک فرقہ ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اہل حدیث کے دامے فرد میں آ جاتے ہیں جس کی سب سے گفتگو ہم تھوڑی ہی دیر میں کریں گے سب سے پہلے ہم اس قرآن مجید کی مقدس آیت کا ترجمہ سمجھیں جس کو میں نے تلاوت کیا اور ایک بار قطع کلام معاف فرمائیں میں آپ کو عرض کر دوں پلیز آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اس وقت آپ اپنے خادم عبدالستار حمدانی سے کوئی تقریر سن لیں تقریر میرے بعد مفتی شیر محمد صاحب کی ہوگی اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم محدث کبیر بھی ہوگی اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ جیسے دو دوست آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اس طرح میں آپ سے ایک دوستانہ انداز میں گفتگو کروں گا آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ برکات کی نوری ٹیوشن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں کچھ سوال میں آپ کو پوچھوں گا آپ اس کا جواب دیں گے جو بات سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو حتی الامکان اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس وقت ہم نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب آدمی ایمان والا ہے ایمان لا چکا ہے تو وہ تو سچا ہی ہے. پھر اس ایمان والے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ حکم صادر فرمانے سے پہلے اللہ کا ڈر دلایا گیا کہ اللہ سے ڈرو, جھوٹوں کے ساتھ مت جاؤ بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچا کون ہے؟ اہل سنت و جماعت الحمدللہ حق پر ہے. الحمدللہ ہم علی الاعلان دنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں سچے ہیں. اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. وہاں بھی کہتا ہے ہم سچے ہیں. ہر باطل فرقہ یہی کہے گا ہم سچے ہیں. بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے وہ باطل ہے سب یہی کہیں گے ہم سچے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سچا کون ہے؟ اب ہم اسلام کے مابین رائی یہ مولانا لوگ کی لڑائی ہے. اب ان کو اس میں کوئی سمجھ نہیں پڑتی. یہ نیاز فاتیہ نظرانے کا جھگڑا ہے اور یہ مولانا لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور قوم کو لڑاتے ہیں. اب یہ بھی قرآن بتاتے ہیں یہ بھی قرآن بتاتے ہیں یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. قرآن مجید کا وہ وقار ہے وہ دبدبا ہے قرآن مجید کی وہ ہیبت ہے کہ کوئی بھی مسلمان قرآن مجید کا انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے کہ حدیث کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی مولوی آپ کے پاس بائبل لے کر آئے, کیا لے کر آئے؟ یا گیتا اور رامائن لے کر آئے اور وہ کھول کر بتائے کہ گیتا اور رامائن میں لکھا ہے پکی قبریں مت بناؤ, تو آپ کیا بولے؟ ارے چل گئے یار, ہم گیتا رامائن کو تھوڑے مانے, چل چل بائبل کو تھوڑا مانے. لیکن وہ آپ کے سامنے جب حدیث کی کتاب بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے پکی قبر مت بناؤ, نیاز مت دلاؤ, یا بوس مت کہو, یا خواجہ مت کہو, تو مسلمان ایک منٹ کے لیے سوچ کرنا چاہتا ہے یا اللہ کیا بات ہے. حدیث یہ تو قرآن بتا رہا ہے, قرآن کی آیت سے بتا رہا ہے. آؤ میں آپ کو تھوڑی وضاحت قرآن کی آیتوں کی بتا دوں. لکھ لو پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کر ون ناس کی سین تک ہمارا اتنا پختہ یقین ہے کہ یہ بے شک بلا شک و شبہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بطور وحی لے کر اللہ کے محبوب اعظم کے پاس لا رہا ہے. لیکن پورے قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہے. آج آپ کو نئی بات لگتی ہوگی کہ یار حمدانی صاحب کیا بول رہے ہیں. دوسرا قرآن کی ایک آیت آپ کو بتاؤں. یہاں پر حافظ صاحب کون ہے وہ اگر آ جائیں گے تو گفتگو میں. حافظ صاحب آپ ہی جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی آیت. میرے بھائیو تھوڑی دیر اپنا ذہن میری طرف متوجہ رکھیں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے جو آپ کے دماغ میں جو سسو پن ڈالے گئے ہیں انشاءاللہ رفع دفع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے نام پر آپ کو کوئی بھی بہکا نہیں سکے گا. ہمیشہ بھی آیت صحیح ہے یدل بہ کثیرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26. اس کا ترجمہ ہے یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی قرآن سے لوگ ہدایت پائیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے ہدل لینا, یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی ہوں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاتھ آتی ہو تو ہاں بولو, نہیں آتی تو نہ بولو. کیا آتی ہے؟ کہ کیا قرآن سے آدمی گمراہ ہوتا ہے؟ قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے تو قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے یہی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. بولو, تھوڑی دماغ کو بوجھ دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھو, قرآن مجید کی جو آیت ہیں ان آیتوں کی 15 قسمیں ہیں. کتنی؟ حضرت وہ جو ہے آپ قرآن شریف لے لیجیے اور کھڑے ہو جائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. دیکھیے جو بھی بات ہم کہیں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے. ہاں, ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. دیکھیے ترجمہ ہم اعلی حضرت کا نہیں لائے, ترجمہ بھی ہم اہل حدیث کا لائے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمدانی صاحب اپنی بات منوانے کے لیے بریلی کے مولانا کا ترجمہ لائے. دیکھیے یہ وہ قرآن شریف ہے جو مکہ معظمہ میں حاجیوں کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے. سلفیوں کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ کرنے والے ہیں اہل حدیث کے زبردست عالم جس کو لوگ صاحب اہل حدیث صاحب محمدیہ کہتے ہیں, مولوی محمد محدث جوناگر کا ترجمہ. حضرت میں پوری آیت پڑھتا ہوں. ہننا ام الکتاب و اخرا متشابہ. ترجمہ پڑھیے. مائک لیجیے. آج
وہی اللہ تعالی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں.
ہاں ہاں بعض آیتیں ساتھ مطلب رکھ اس کو آیات محکمات کہتے ہیں. جیسے کہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو. آیات محکمات کے لیے کہتے ہیں کہ جس کے معنی وہ مراد واضح ہوں ایک ہی معنی کا استعمال ہو. معرفت اور وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو توقف کی ضرورت نہیں, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. کیا ہے؟ شبہ. مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اللہ کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ آنکھ ہے نہ جسم کا کوئی عضو انگ نہیں ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے وہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ. اب یہاں کہا جاتا ہے اللہ کا ہاتھ, تو اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. اب شبہ ہوا کہ یار اللہ تو جسم سے پاک ہے اور قرآن میں یہی کہا گیا کہ اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو آیا مجھے شاہ بہار کے لیے علماء مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس کے معنی مراد اور مطلب صاف نہ ہو اور جس آیت کو سمجھنے کے لیے تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہو. اب زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا. یہاں معنی یہ لے جائیں گے کہ اللہ کا دست قدرت, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ان پر ہے. یہ معنی ہوئے. اور حدیثوں میں بھی ہے, اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ جس نے قرآن مجید کے ظاہری معنی لے کر مطلب اور ترجمہ کیا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو دو قسم کی آیت ہوئی. کتنی بولو, کتنی قسم کی آیت ہوئی؟ کل اس طرح 15 قسم کی آیت ہے. کتنی؟
15 قسم.
آیات ناسخہ, آیات منسوخہ, آیات مقدمات, آیات مقدمہ, آیات مجملہ, آیات ممثلہ, ایسے کل 15 قسم کی آیت ہے جس کی میں وضاحت نہیں کروں گا. صرف دو قسم کی آیتوں کو سمجھو, آیات محکمات جس کا معنی صاف اور آیات متشابہات جس کے معنی میں کچھ شک و شبہ.
بے شک بے شک.
کتنی قسم کی آیتیں ہوئی؟ پہلی وہ جس کے معنی صاف اور دوسری وہ جس کے معنی صاف. بات سمجھ میں آئی؟ بولو ہاں. اب آگے سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فاما الذین
فی قلوبہم زیغون, بس وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے, ٹیڑھاپن ہے.
فیتبعون
ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ. تو جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھاپن ہے, وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنے کو طلب کرنے کے لیے
آئے ہیں. کیا
کیا ترجمہ لکھا ہے؟ دیکھو اہل حدیث کا ترجمہ دیکھو.
بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے.
بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی حدیث کا بھی اسی طرح قرآن مجید میں دو قسم کی اور آیتیں ہیں, ایک ہوتی ہے آیات ناسخہ, ایک ہوتی ہے آیات منسوخہ. کہ وہ آیت جس کا پہلے جن آیتوں میں پہلے ایک حکم دیا گیا ضرورت کے پیش نظر, لیکن پھر اس کا حکم واپس لے لیا گیا, اس کو کہتے ہیں منسوخ آیت. کیا بولتے ہیں؟ منسوخ آیت. اس کی تلاوت ہے, قرآن مجید میں موجود ہے, لیکن اس کا حکم منسوخ یعنی رد کر دیا گیا. اور جو حکم رد ہوا اس کی جگہ پر نیا حکم آ گیا. مثال کے طور پہ آج کل پلپلے لوگ اس کو کہا جاتا ہے, نہ سنی ہوتے ہیں نہ وہابی ہوتے ہیں, بیچ والے ہوتے ہیں. وہ بات بات میں کیا بولتے ہیں علماء اہل سنت, کبھی ان کا رد کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یار قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا دین مبارک. ماشاء اللہ ایسا ترجمہ ہے, ایسا ترجمہ ہے ہی نہیں. اگر ترجمہ کرے گا تو کفر کا مانے گا. تم کو تمہارا دین مبارک, مجھ کو میرا دین مبارک, یہ ترجمہ. حالانکہ اس کا مطلب ہے تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہی بولتے ہیں اپنے کو کس کے پیچھے کیوں پڑھنے کا, اس کو اس کا دین مبارک ہم کو. یہ آیت کب ہوئی تھی نازل وہ بھی سنو. ابتدا اسلام میں کفار کے کچھ سردار سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مذہب کے نام پہ ہمارے درمیان یہ جو جھگڑا ہے اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا. مولانا صاحب آپ تکلیف مت لو, چھوڑو, آپ دو آدمی کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ پورا مجمع آپ کو دے گا, جو آئے گا اپنی جگہ بیٹھ جائے. یہ میدان محشر کی طرح ہے, لفظی لفظ نکال. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حل ڈھونڈ نکالا ہے کہ ایک سال ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہارے خدا کی عبادت کر لیں اور ایک سال تم ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی پوجا کر لو, جھگڑا کرو. تو سرکار نے فرمایا, قرآن کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دو ان کو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا. یہ کب تھا؟ ابتداء اسلام, جب مسلمان کمزور تھے, بہت کم تھا دادا. پھر جب اسلام کو اللہ نے گلبا دیا تو اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا. اور کس آیت سے منسوخ ہوا؟ آیت قتال سے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور ان کے اوپر سختی کرو. اب بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے فوراً مین پوائنٹ پہ آ جاؤں گا, یہ تو پوری تمہیدی گفتگو ہے. بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ اب سنو, حدیث میں بھی ایسا ہے. آپ کا کیا نام ہے حاجی صاحب؟
نام بولیے.
کاجو خان, ماشاء اللہ, اللہ ان کو کاجو خان, ماشاء اللہ, اس کو ہمیشہ خواجہ کا دیوانہ بنا کر.
سبحان,
یہاں کے رہنے والے ہو؟
بیری کے.
بیری کے یہاں کوئی درگاہ؟
درگاہ شری سامنے,
سامنے درگاہ سر. یہاں روز شام کو اثر کرا جا رہا. دیکھو میں آپ کو ان کو آپ کو حدیث سے کیسے بہتاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا. پہلے حدیث سے دیکھ لیا کہ خواجہ خان روز درگاہ پہ جاتا ہے, بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے, بڑا شیز ہے, اس کو لپیٹے میں لے لو تو خواجہ خان سے دوستی بنائیں گے. تو خواجہ خان سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے جناب, ہم آپ کے ہمدرد ہیں اور ایک ہمدرد کے ناطے دوست اسی کو کہا جاتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی سے آگاہ کرے. دیکھیے آپ روز درگاہ پہ جاتے ہیں ہے نا, اور آپ کو میں ایک حدیث دکھاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث. سرکار نے فرمایا ہے لا تتخذ القبور المساجد, جس طرح روز مسجدوں میں جاتے ہو اسی طرح قبروں پہ روز مت جاؤ. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کلا تزر القبور, قبروں کی زیارت مت کرو. اب خواجو صاحب کو آئے آئے تو سن ٹوٹا بھوٹا ایسا اردو پڑھنا آتا تھا, حدیث کا ترجمہ لکھا ہے کہ قبروں کی زیارت مت کرو. اس کا تو دماغ گھوم گیا یا اللہ توبہ توبہ توبہ, روز یہاں جاتا ہوں مہینے میں چار مرتبہ غریب نواز جاتا ہوں حاضری دینے کے, اور حدیث میں تو منع ہے. اس نے کیا کرا, ان کے یہ دوست تھے لکڑے کے بیپاری, مولانا نہیں تھے حافظ صاحب بھی نہیں تھے, ان کا نام تھا فاروق شیخ, فاروق شیخ لکڑے والے تھے, وہ بھی پیارے جاہل آدمی تھے تھوڑی بہت اردو جانتے تھے. ان کے پاس آ گئے اور کہا فاروق بھائی فاروق بھائی یہ وہ مولانا نے میں نے کو یہ کتاب دی ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں کی زیارت مت کرو حدیث. فاروق بھائی لکڑا والا بھی تھوڑا بہت اردو جانتا تھا, اس نے بھی کہا کہ یار مطلب تو برابر لکھا ہوا ہے. اب دونوں چکر میں پڑ گئے, مسجد میں روز مولانا سنی مولانا تقریر کرتا ہے قبروں کی زیارت کو جاؤ ولیوں کے آستانوں پہ جاؤ مرادیں پوری ہوگی, اور حدیث تو نہ کہہ رہے. دوسرے دن وہ ہلے ہلے آیا السلام علیکم مالکم سارا مالے بولے کل میں نے آپ کو حدیث کی کتاب دی تھی آپ نے حدیث پڑھی؟ بولے ہاں حدیث تو پڑھی یار لیکن ہم کو تو رات کی نیند آرام ہو گئی ہے, بچپن سے روز درگاہ پہ جاتا ہوں اور روز مسجد میں سنتا ہوں مولانا بولتے ہیں بولو کہ درگاہ پہ جا. بولے یہ درگاہ کے مجاور اور مسجد کے مولاناؤں کی سنڈیکیٹ ہوتی ہے, درگاہ پہ پیسوں کا گلر ہوتا ہے پیٹی ہوتی ہے, تم اس میں پیسے ڈال کب ڈالو گے, آؤ بھی تو ڈالو گے. تو مولانا مسجدوں میں تقریر کر کر کے کسٹمر کو بھیجتے ہیں اور سب مولانا کا کمیشن ہوتا ہے. معاف کرنا مولانا کے نام معاف کرنا, یہ ہم تو الزام. بولو آپ کیا کرو گے سچی, بولو آپ کیا کرو گے, بولو 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 بیڑی والے بولو, فکر میں پڑ جاؤ گے سچی بولو پڑھو گے بولو پڑ جائے. ارے نہیں پڑھیں گے کیوں, آپ کا عقیدہ پکا ہے لیکن ڈھیلے پہنچو گے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس, بولو کیا جواب ہے, کچھ جواب نہیں بابا. اکرو مت بابا, سمجھنے کی کوشش کرو. ہر آدمی آپ کا مت میں پڑ جائے گا کہ یار مولانا مسجد میں بولتا ہے, ہمارے باپ دادا بولتے تھے کپڑوں کی زیارت کرو حدیث تو کہتے ہیں. اب ایک مسجد کے مولانا کے پاس چلے گئے, مولانا بےچارا عالم نہیں تھا ایسا کوئی جید عالم نہیں تھا بےچارا, دو چار سو سے بڑھ کے مسجد کا امام ہو گیا. مولانا کو کہا مولانا ذرا گجرے میں چلو. بولے کیا ہے؟ بولے بہت سیریس میٹر ہے. بولے کیا ہے؟ کسی کو بولنے کا نہیں, ہمارے پاس ایک کتاب آئی ہے اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, میں نے اور فاروق سے دونوں نے پڑھا, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. مولانا آپ تو پڑھ کے بتاؤ. مولانا نے حدیث پڑھی تو مولانا بھی چکر میں پڑ گیا. مولانا بھی بولتا ہے کہ یار حدیث تو برابر ہے, اس کا ترجمہ بھی برابر ہے, راوی ہے حضرت ابو ہریرہ. تو بولے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ بولے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لیکن اپنے کوئی کو پوچھنے جائیں گے نا تو اپنے کو بابی بول دیں گے. اب بولو سمجھ میں بات آتی ہے نہیں آتی, سب سے بولو. پلیز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء سے میں ان کے غلام ان کے خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ پلیز آپ جواب دینے کی کوشش کریں. میں تو آپ کا بھی شاگرد ہوں, آپ میرے مخدوم ہو, میرے سب استاد. ہم عوام کے لوگ ہیں, میں بھی عوامی ہوں, میں میرے عوامی بھائیوں سے بات کرتا ہوں. ہاں ہم کوئی غلطی کرے تو ہماری غلطی آپ ہمیں بتا دیں. بولو سمجھ میں آتی ہے بات؟ چکر میں بڑھ گئے کہ نہیں؟ اب سنو, آپ کو سمجھاؤں. یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے یوسف بھائی پریس والے, اور یہ ان کے دوست ہیں حسین بھائی کپڑے والے. دونوں پکے دوست. کیسے دوست؟ جگر جان دوست. اب حسین بھائی نے دیکھا کہ یوسف بھائی روز دن بدن سوکھتا جا رہا ہے, بالکل کاٹے جیسا ہو گیا. تو حسین بھائی کپڑے والے نے یوسف بھائی پریس والے سے کہا کہ یار یوسف یار کیا ہے یار, تو لوگ سوکھتا جا رہا ہے. تو بولے یار حسین کیا بتاؤں یار, بھوک نہیں لگتی, اناج بھی ہضم نہیں ہوتا, کیا کرو. تو بولے یار ڈاکٹر کو دکھا دو. بولے دکھاؤں گا دکھاؤں گا دکھاؤں گا. اب مہینہ دن اور نکل گیا, یہ حسین بھائی کپڑے والا کپڑے کی خریدی کا یہ بار چلا گیا. جب واپس آیا ایک دن دیکھا نا, تو اس کو لگا کہ یار یہ تو بالکل اب آدھا بھی نہیں رہا. اس کو آیا غصہ, اس کو حسین بھائی بھائی اور یوسف بھائی کو پکڑا اور ڈاکٹر شیر محمد کے پاس لے گئے. یہ لندن کے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر شیر محمد. جب جا رہے تھے تو راستے میں یہ یونس بھائی اناج والے مل گئے. یہ یونس بھائی بھی ان دونوں کے دوست تھے. یونس بھائی نے یوسف بھائی کو پوچھا کیا ہے, حسین بھائی کو پوچھا کیا ہے. تو حسین بھائی نے کہا کرے یار یونس کی اپنا دوست یوسف نے دیکھتے اس کی حالت کو دیکھتے, آدھا بھی اب نہیں رہا, مجھے لگتا ہے مر جائے گا, اس لیے میں اس کو ڈاکٹر شیر محمد صاحب سے بات لیتا ہوں, چلو چلو میں بھی چلتا ہوں. اب یہ تینوں یعنی کہ یہ دو آدمی ایک مریض یوسف پریس والے کو لے کر ڈاکٹر شیر محمد صاحب کے پاس آئے. ڈاکٹر شیر محمد نے یوسف بھائی پریس والے کو چیک کیا تو یوسف کو کہا یوسف خوش نصیب ہے کہ تجھ کو ایسے دوست ملے کہ تجھ کو بر وقت میرے پاس لائے. تیری باڈی میں پوائزننگ وائرل انفیکشن ہو گیا, اگر دو چار دن نہیں آتا تو تیری تو وکٹ ڈاؤن تھی. حسین کو کہا حسین تو اس کا سچا ہمدرد ہے, اگر آپ ہمدردی سچی ہے تو میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یوسف کا سب کھانا بند, صرف دن میں دو مرتبہ دو موسمی کا جوس پیے گا اور کچھ نہیں. اناج کا ایک دانا پوائزن ہو جائے گا, مر جائے گا. اور یہ میں دوا لکھ دیتا ہوں, اس کو بالکل پابندی کے ساتھ اس کو دوا اتروا دوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شیر محمد نے یوسف پریس والے کا علاج کیا اور اس کے دوست حسین کپڑے والے کو جو ہدایت دی یہ یونس اناج والے نے سنا. کس نے سنا؟ ٹھیک ہے گھر پہ چلیں گے, بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب سنو, ملک عرب تھا, اس میں قبیلہ جنگیں تھی. قریشی کی جنگ شیخ لوگوں سے ہوتی تھی, شیخ لوگوں کی جنگ پٹھانوں سے ہوتی تھی, پٹھانوں کی جنگ انصاریوں سے ہوتی تھی, انصاریوں کی جنگ سیدوں سے ہوتی تھی, سیدوں کی جنگ میمنوں سے ہوتی تھی, میمنوں کی کھتریوں سے ہوتی تھی. اور ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے بزرگوں کی بہادری کے گیت گایا کرتا تھا, جس کو عربی میں اشعار رجل کہا جاتا ہے. کہ میں بھلا خاندان کا نبی رہا ہوں, میرا دادا وہ تھا جو ہاتھی کو دم پکڑ کے یوں پھینکتا تھا تو دو مل جا کے گرتا تھا. ایسے ایسے اشعار رجل بناتا. اب ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ یہ اقبال بھائی نے کہا, مثال دے رہا ہوں کہ میرا دادا ایسا بہادر تھا کہ ہاتھی کی دم پکڑ کے یوں یوں کر کے گھما کے پھینک جاتا نا تو 200 میٹر جا کے ہاتھی گر جاتا. بس 12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. دیکھو وہ نیم کا درخت ہے وہاں اس کی خبر ہے. تو اقبال خراب جا رہا ہے میرے دادا کی کیا بات کر, میرے نانا کے سالے کے سادو کا داماد کا چچیرا بھائی ایسا بہادر خان ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے یوں کرتا تھا نا تو شیر کو پھاڑ کے دور ٹکڑے کر کے. 20 سال پہلے نکال ہوا ہے. دیکھو وہ الیکٹرک کا کھمبا ہے نا وہاں اس کی خبر. تو عنایت بھائی کھڑے ہو گئے, ارے یار میرے پھوپھے کے داماد کے چاچے کے نانا کا داماد ایسا بہادر خان ہے کہ 50 سال پرانا نیم کا پیڑ ہوتا تھا اس کو یوں کر کے یوں کرتا تھا نا تو زمین سے اکھاڑ ڈالتا تھا. تو توفیق بھائی کھڑا ہو گیا, ارے میرے پھوپھے کے چاچا کے نانے کے سالو کا چاچا ایسا بہادر تھا کہ مسجد میں جا کے ہوج میں منہ ڈالتا تھا نا تو گٹ 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 کر کے پورے ہوج کا پانی پی جاتا تھا. 35 سال پہلے نکالا ہوا ہے. دیکھو وہاں اس کی قبر ہوئی. تو قبریں دکھا دکھا کر فخر کرتے تھے اور اس میں بات بڑھتی تھی, تلواریں نکل جاتی تھی, جنگ ہو جاتی تھی. تو سرکار نے منع کر دیا قبروں کی زیارت مت کرو. اب سنو یوسف بھائی پریس والا اتنا بیمار تھا کہ ڈاکٹر شیر محمد نے کہا کہ اگر اناج کا ایک دانا کھائے گا تو مر جائے گا. حسین بھائی کپڑے والے نے سختی کے ساتھ یوسف بھائی رنگولے کو دبایا, وقت پہ دوا دلائی, کچھ کھانے نہیں دیا. روز موسمی کا 2 کپ جوس کا دیتا تھا. الحمدللہ 3 مہینے میں یہ اچھا ہو گیا. 3 مہینے کے بعد اتفاق سے یہ یونس بھائی اناج والے کے نئے مکان کا افتتاح تھا. تو یونس نے سب کو دعوت دی, سب کھانے کے لیے آئے. یونس کو معلوم تھا کہ یار یوسف پریس والا ہے نا وہ بیچارہ بیمار ہے. میں نے میرے کانوں سے سنا تھا ڈاکٹر شیر محمد صاحب نے کہا تھا اناج کا ایک دانہ کھائے گا تو مر جائے گا, لیکن اس کو دعوت تو دینی ہے. کوئی بات نہیں, کھائے گا نہیں, اس کے لیے ایک گلاس موسمی کا جوس لا کے. اب سب کھانے بیٹھے, سب کے سامنے تندوری چکن بریانی آئی اور یوسف بھائی پریس والے کے سامنے ایک کپ میں موسمی کا جوس آیا. حسین بھائی کا اور یونس کے اچھے تعلق تھے. بولا یہ کیا بتمیز ہے؟ یوسف بھائی سب کے سامنے تندوری چکن بریانی رکھی ہے اور یوسف بھائی کے سامنے ایک کپ موسمی کا جوس رکھا.
ارے یار تم تھے نہیں, میں نے میرے کانوں سے سنا تھا ڈاکٹر شیر محمد نے کہا تھا اگر یوسف اناج کا ایک دانہ کھائے گا تو مر جائے گا.
تو حسین بھائی کیا کہے گا, اے یونس تیری عقل کیا گھاس کرنے گئی ہے, یہ 3 مہینے پہلے کی بات تھی جب یہ بیمار تھا,
جب بریک تھی, اب تو پورا پروگرام ہٹ جائے گا, بھی بڑے ہٹ جائیں گے. یہی بات ہے کہ سرکار نے جب قبروں کی زیارت کرنے کی منع فرمائی تو ان لوگ قبیلہ جنگلات جوڑ تھا, لوگ نئے نئے مسلمان لوگ تھے, پرانی عادتیں نہیں چھوٹی تھی. باپ داداؤں کی بہادری پہ فخر کرنا, پکڑنا اور باپ داداؤں کے نام پہ تلواریں کھینچ کے جنگ کرنا ان کی عادت میں شامل تھا. سرکار نے بلایا جا فرمایا یہ ہم نے باپ داداؤں کی قبریں دکھا دکھا کر اس کی بہادری کے جیت جاتے ہیں اور اس میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, جنگ ہو جاتی ہے, کٹوں کے بعد تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے. یہ لوگ زہری طور پہ بیمار ہیں, منع کر دیا قبروں کی زیارت مت کرو. لیکن جب اسلام ان کے دلوں میں لاشی پہ فخر کرنا یہ عادت رنگیلہ چھوڑ دی. توازو ان کی ساری اور اخوت اسلامی کا مادہ ان میں پیدا ہو گیا. تو خود سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث سنو, سرکار فرماتے ہیں نہ ان زیارت القبور فلانا فلروحا, میرے ہی تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن جاؤ اب زیارت کرو. فلروحا نہا تذکر الآخرہ, کیوں کہ قبروں کی جائز کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. اب اہلِ حدیث کیا کرتا ہے, وہ پہلے والی حدیث بتاتا ہے جو منسوخ ہے, بعد والی حدیث نہیں بتاتا. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت وقت کی رعایت کروں گا. اب یہ مضمون کو میں مختصر کر, کیونکہ اب اگر مجھے کہیں کھڑا کر دو اور کہو کہ دس منٹ بول لو میں نہیں بول سکوں گا, اور مجھے کہو پانچ گھنٹہ بولنا ہے تو میں موڈ میں آ جاؤں گا, کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے اور مجھے وقت ہی سوا گھنٹے کا دیا گیا ہے. چارجنگ سے پہلے ہی تو ڈسپوزل ہو جاؤں گا. بفور چارجنگ آئی ول بی ڈسپوزل, میں یہاں سے کرتا ہوں. اس لیے اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پہلے کا حکم تھا جو واپس کھینچ لیا گیا ہے وہ آج پبلک کو بتا دے. پبلک کو یہ معلوم نہیں یہ حدیث ناسک ہے یا منسوخ. قرآن کی وہ آیت بتاتے ہیں جو آیات ہے متشابہات ہے یا آیات منسوخ ہے. پبلک کی ساری کہاوت اور قرآن کی آیت ہے مانتے ہیں, قرآن کی آیت مانتے ہیں. یا وہ آیتیں جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں ان کو ولی و تفویض کر سکتے. اب آپ کہیں گے اہل حدیث سنو, آپ دیکھو مین پوائنٹ پہ آ جائیں. بھائی پانی پینے کا گلاس ولاس کچھ نہیں ہے, میدان کربلا تو نہیں ہے کیا؟ ادھر ہے تو یونس بھائی کو دے دو. نہیں نہیں تقریر کچھ نہیں ہے بابا, میں تو گفتگو کرتا ہوں یار. تقریر تو ہمارے آقا ہی نعمت کی ہوگی. اب سنو اہل حدیث, آپ پڑھے لکھے لوگوں کو کیسے بیکاتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اہل حدیث کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اب علماء جواب دیں, غیر مکلف. یعنی کہ جو کسی کی تکلیف, یعنی کہ جو نہ حنفی ہے نہ شافعی ہے نہ مالکی ہے نہ ہم لوگ, یعنی کہ کسی کی تکلیف نہیں کرتا, غیر مکلف ہے, اسے یہ خود اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں. الحمدللہ اب اہل حدیث مارے تیرے سب کے جان. دیکھیں آپ کے آنسو نکل پڑیں گے. اہل حدیث کیا کہتا ہے معلوم ہے پڑھے لکھے آدمی کو؟ کہ دیکھو یہ سنی مولانا, اب تو وہ دیوبندیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں کہ یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں, ہم کو غیر مکلف بولتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم حنفی شافعی مالکی یا حنبلی نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہیں. اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب وہ آپ کو کیا دلیل دے گا معلوم ہے؟ سنو, امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہوئی؟ سن ہجری 80, اور امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا سن ہجری 150,
اور امام شافعی کی پیدائش سن ہجری 150 اور امام شافعی کیا انتقال سن ہجری 204 امام مالک کی پیدائش سن ہجری 90 اور انتقال سن ہجری 179 اور امام حنبل کی پیدائش سن ہجری 164 اور وفات سن ہجری 241 یعنی کہ ان سب میں سب سے پہلے پیدا کون ہوئے؟ امام اعظم. لیکن ان چاروں امام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت سن ہجری 80 ہے. تو جب امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو 100 ہجری میں جا کر وہ 20 سال کے ہوئے, اور پھر ان کا حنفی مسلک سن ہجری 100 تک کے بعد پھیلانا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو سن ہجری 100 تک نہ کوئی حنفی تھا, نہ کوئی شافعی تھا, نہ کوئی مالکی تھا, نہ کوئی حنبلی تھا. تھا کوئی تو یہ بھی سب غیر مقلد تھے. دیکھو پڑھا لکھا آدمی فوراً لپیٹے میں آ جائے کہ بھائی صاحب سن ہجری 100 تک یہ چار مذہب کا وجود ہی نہ تھا. تو جب سن ہجری 400 تک ان چاروں مذہب کا وجود نہ تھا تو سن ہجری 100 تک جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب غیر مقلد تھے. اور سن ہجری 100 تک کا زمانہ یہ خیر القرون ہے, تمام زمانوں سے اچھا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعی کا زمانہ اور تبع تابعی کا زمانہ. تو بھائی صاحب ہم اہل حدیث وہ سن ہجری 100 تک کے جو مسلمان تھے وہ مسلمان ہیں. اور یہ سب جو ہے دیوبندی بریلوی جتنے بھی ہیں یہ سب جو جتنے بھی مخلد ہیں وہ سب بدعتی ہیں, سن ہجری 100 کے بعد کے ہیں. بولو کون سا بھی حنفی تھا, کون تابعی شافعی تھا, کون تبع تابعی حنبلی یا مالک تھا؟ کوئی نہیں تھا. تو جب صحابی تابعی تبع تابعی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہ ہونے کی وجہ سے غیر مقلد تھے تو کیا وہ گھومڑے تھے؟ نہیں تھے. تو جب وہ گھومڑا نہیں تھے تو ہم بھی گھومڑا نہیں ہیں, ہم بھی صحابہ تابعی اور تبع تابعی کے طریقے والے ہیں. آ جاؤ گے لپیٹے میں, بولو ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے, امام اعظم 80 ہجری میں پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ تو سن ہجری 5 میں پیدا ہوئے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام شافعی سن ہجری 6 میں, نہیں, تاریخ کہہ رہی ہے, گواہ ہے. پڑھا لکھا آدمی سوچتا ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے, سن ہجری 100 تک تو یہ چار مذہب نہیں تھے. تو جب سن ہجری 100 تک چار مذہب نہیں تھے تو سن ہجری 100 تک کے مسلمان تو سب سے بہتر مسلمان تھے, صحابی تھے, تابعی تھے, تبع تابعی تھے, بہترین مسلمان تھے. تو جب وہ غیر مقلد تھے تو یہ بھی غیر مقلد ان کے طریقے تھے. بولو جواب ہے؟ آ جاؤ گا کہ نہیں؟ جواب نہیں ہوگا تو کیا وہ آپ پہ جڑ بیٹھے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان ممبر پہ جلوہ افروز اور جو یہاں پر موجود نہیں ہوں تمام علماء اہل سنت کو. الحمدللہ ان کے قلوب دلائل اور براہین سے بھرپور ہے, ان کے سامنے نہیں جائے گا دلیل لے کر. آپ جیسے سیدھے سادھے بھولے لوگوں کو بہتائے گا, جیسے کہ ہمارے یہاں کے بیری کے کچھ بھولے بھالے لوگوں کو سعودی عربیہ میں بہکا دیا. اب سنو اس کا جواب. ہم کہتے ہیں بے شک سن ہجری 100 تک حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ چار مذہب نہ تھے, لیکن الحمدللہ تمام صحابہ مقلد تھے. وہ کیسے؟ وہ سنو. تقلید کا معنی سمجھو. تقلید کا اصطلاحی معنی لغوی معنی دونوں سنو. التقلید قبول قول غیر بغیر دلیل و حجت. تقلید یعنی کسی دوسرے کے قول کو بغیر دلیل اور حجت کے ماننا. کسی دوسرے کی بات کو ماننا. اب یہ ہمارے مولانا صاحب حافظ صاحب کیا نام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مسیح جمع صاحب عیسیٰ کی نماز پڑھا رہے تھے. اب نے کیا ان کو لقمہ لگ گیا. تین رکعت پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیا. کتنے رکعت پہ پیچھے سے ہمارے یہ قاری صاحب نے کہا کہ آپ صاحب آپ نے تین رکعت پہ سلام اب کیا کرنا چاہیے. ان کو انہوں نے مسئلہ پڑھا تھا بارے شریعت میں لکھا ہوا اگر امام نے چار رکعت والی نماز میں تین رکعت پہ دونوں طرف سلام پھیر کر باہر آ گیا تو اب نماز نہ ہوئی اس کو واپس پھیرنی پڑے گی واپس پڑھنی پڑے گی لوٹانی پڑے گی دورانی پڑے گی. بارے شریعت میں کہاں سے لکھا عالمگیری کے حوالے سے. عالمگیری میں لکھا تو عالمگیری میں حوالہ تھا فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب. مان لیا کوئی قرآن کی دلیل مانگی کوئی حدیث کی دلیل مانگی نہیں امام اعظم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے مان. آپ صاحب نے کہا تو بھائی بے خیالی میں سلام پھیر دیا چلو چار ہزار واپس کر دیا. مانا اور اس پر عمل کیا اس کو کہتے ہیں تقلید. سمجھ گئے میرے سنی جنتی بھائی آپ سمجھ گئے. اب صحابہ کیسے مقلد تھے وہ سنو. یمن سے ایک وفد آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا کہ نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اسلام میں داخل. اب جو یمن سے آئے ایران سے آئے کوئی خیبر سے آیا کوئی بدر سے آیا کوئی دوسرے مقام سے آیا جو بھی کلمہ پڑھتا تھا ایک دن دو دن چار دن دس دن رکتا تھا. وہ بس اللہ پہ اللہ کے رسول پر اور جو ایمان کے تعلق سے ضروری باتیں تھیں اس پہ ایمان لگتا ہے. قیامت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر وغیرہ پہ ایمان لگتا ہے. مسائل میں ایمان تو ایسے لوگوں کی تعلیم کے لیے سرکار علماء صحابہ کو بھیجا کر دیں. مثال کے طور پر آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو یمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا. حضرت معاذ ابن جبل یمن گئے اور یمن والے کو روزے کے تعلق سے کوئی مسئلے میں اجتماع ہوا تو فوراً حضرت معاذ کو پوچھتے تھے معاذ ہم سے ہم نے غلطی سے کھانا کھا لیا ہے کیا ہوا روزہ ٹوٹ رہا کہ ٹوٹا تو کیا حکم لگا. تو حضرت معاذ فرماتے تھے اگر غلطی سے کھا لیا ہے اور روزہ یاد نہیں تھا تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تب وہ ان کی بات مان لیتے تھے کوئی حجت اور دلیل. باہر کے نہیں بلکہ مدینے کے رہنے والے جو صحابہ تھے وہ چوبیس گھنٹہ سرکار کی بارگاہ میں نہیں رہتے تھے. فرصت ملی آئے کوئی کاشتکاری کر رہا ہے کوئی شتربان ہے اونٹ چلا رہا ہے, کوئی دوسرا کاروبار کر رہا ہے, کوئی دوسرا پیشہ کر رہا ہے, گھنٹہ دو گھنٹہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پھر اپنا کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا. لیکن سرکار تو ہر وقت اپنی زبان فی ترجمان سے علم و عرفان کے ذریعے بہایا کرتے تھے. تو کچھ صحابہ محدود تعداد میں وہ تھے جو ہر وقت سائے کی طرح سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے, مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق. تو صحابہ میں بھی دو گروہ ہو گئے, اکابر صحابہ اساگر صحابہ. تو اگر کسی اساگر صحابہ میں سے کسی کو کسی مسئلے میں اجتماع ہوتا تھا, کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا, تو وہ اب سرکار کو نہیں پوچھتا تھا, حضرت ابو بکر کو پوچھ لیتا تھا, اے ابو بکر صدیق ہمارے سے یہ کام ہو گیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے, حضرت ابو بکر صدیق حکم فرما دیتے تھے, وہ نہیں پوچھتے تھے دلیل کیا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کہا ہے. بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو کچھ صحابہ کو مجتہد کا درجہ حاصل تھا, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں شبہ ہوتا تھا, اختلاف ہوتا تھا, تو صحابہ کرام ام المومنین محبوبہ محبوبہ رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیغام بھیجتے تھے کہ ہم صحابہ کرام میں فلاں مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, اس کا حل نکالنے کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں فلاں وقت آئیں گے, اور آئیں گے تو حضرت عائشہ بالکل پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا انتظام کرتی تھی, اور وہ صحابہ وہ مسائل بیان کرتے تھے, حضرت عائشہ پردے کے پیچھے سے سماعت کرتی تھی اور فوراً فرماتی تھی اس مسئلے کا یہ حکم ہے. صحابہ کرام کوئی دلیل نہیں مانگتے تھے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مجتہد کی حیثیت حاصل تھی, لہذا حضرت عائشہ جو فرماتی تھی وہ سنتے تھے اور اس کو مانتے. یہ سلسلہ زبانی طور پر چلتا ہی رہا. اب اس میں کچھ لوگ بھولتے گئے, کچھ فتن قسموں کے لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے جھوٹے جھوٹے مسئلے بیان کرنے بھی شروع کیے, جیسے کہ جھوٹی حدیثیں گری گئی. مجدد اول حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 3,00,000 جھوٹی حدیثیں رائج ہو گئی. کتنی؟ پہلی صدی ہجری میں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اتفاق تمام پہلی صدی ہجری کا مجدد مانتے ہیں, اور انہوں نے علم حدیث اور متن حدیث کی جو تدوین فرمائی ہے, جو احسان کیا ہے, قیامت تک کا ان کا احسان ملت اسلامیہ پہ باقی رہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز حدیث صحیح ہے یا غلط اس کی جانچ کرتے تھے. ایک شخص کہتا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں حدیث سنی ہے, میں نے سنا کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, تو اس کی بات سن کر فوراً دل فور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے تو جھوٹا ہے چلا جا, سرکار نے ایسا حدیث نہیں فرمایا. اور سچا ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ ہاں بے شک تو سچا ہے, سرکار نے ایسا فرمایا. اسے تقریباً 3,00,000 حدیثوں کی صفائی دی. کتنی؟ لوگوں نے پوچھا اے عمر ابن عبدالعزیز ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, ایک آدمی تمہارے سامنے حدیث پڑھتا ہے, تم بس حدیث سنتے ہو اور فوراً کہہ دیتے ہو تو سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب میں حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں اور کوئی آدمی میرے سامنے آ کر حدیث بیان کرتا ہے تو میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ جاتا ہے. اگر وہ سچا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں, سرکار مسکراتے ہیں اور اس طرح سر ہلاتے ہیں, میں سرکار کو دیکھتا ہوں فوراً اس کو کہتا ہوں ہاں تو سچا ہے. اور اگر جھوٹا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں سرکار کے چہرے پر ناراضگی کے آسان نمودار ہوتے ہیں. سرکار انکار کر سر کو ہلاتے ہیں, میں فوراً کہہ دیتا ہوں تو جھوٹا ہے. تو جب حدیث کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو فقہی مسائل میں یہ معاملہ ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی. تو ان چار اماموں نے کیا کرا, جو باتیں آج تک صحابہ اور تابعین کے درمیان زبانی رائے تھی موکھک تھی ان کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا. یہی ان کا گناہ. اب یہ بحثوں میں تفصیل دوں گا تو تھوڑا نیرس وشے ہو جائے گا. گرم مسالہ رکھا ہوا ہے, وقت بھی اب بالکل آخری مرحلے میں ہے. آپ کو شکایت ہو جائے گی کہ ہمدانی صاحب دو اٹیچی بھر کے لائے, ہم کو گرم مسالہ دکھایا ہے. آپ کو کچھ گرم مسالہ ایسا دکھاؤں گا کہ جو اہل حدیث کو اچھا سمجھتے ہیں سعودی عربیہ ہو کر آئے وہ بھی حقیقت سے آشنا ہو جائے. پہلی بات, جب بھی اہل حدیث سے آپ بات کرو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم حدیث میں بخاری شریف کو ہی اہمیت دیتے ہیں. دیکھیے میرے ہاتھ میں اہل حدیث کا لیٹسٹ سووینئر ہے.
ابھی صاحب آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں.
اب ایک بات اور سنو, جو یہاں پر بیری کے کچھ لوگ اہل حدیث سے متاثر ہوئے انہیں معلوم ہوگا کہ اہل حدیث اپنے بڑے علماء میں ابن تیمیہ کو شمار کرتے ہیں. ابن تیمیہ کے بعد وہ ابن قیم کو شمار کرتے ہیں, پھر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو, پھر اس کے بعد مولوی اسماعیل دہلوی کو, پھر اس کے بعد مولوی ثناء اللہ امرتسری کو, اس کے بعد مولوی نذیر احمد دہلوی کو, اس کے بعد مولوی نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کو, اس کے بعد نواب نور الحسن خاں بھوپالی کو, اس کے بعد نواب وحید الزماں حیدرآبادی کو, اور سب سے زیادہ اہمیت اگر آج کسی کو سعودی گورنمنٹ یا دور حاضر کے اہل حدیث اگر کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ مولوی محمد محدث جوناگڑھی کو. اس کو دیتے ہیں
جوناگڑھ.
کیوں؟ یہ ہم نے آپ کو شروع میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو حاجیوں کو مفت یہ قرآن شریف ترجمے والا دیا جاتا ہے, اس میں ترجمہ جو ہے وہ مولوی محمد محدث جوناگڑھی کا ترجمہ ہے. اور مولوی محمد محدث جوناگڑھی کو یہ لوگ صاحب محمد یاد کہتے ہیں. کیا لکھا ہے؟
صاحب محمد یاد.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی محمد محدث جوناگڑھی نے کل 82 کتابیں لکھی ہیں, اور ہر کتاب کے ساتھ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نامے اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اضافت کیا ہے. مثال کے طور پر ایمان محمدی, امام محمدی, آئینہ محمدی, ارشاد محمدی, اذان محمدی, انصار محمدی, امامت محمدی, انعام محمدی, نماز محمدی, محمدی روزہ, تحفہ محمدی, توحید محمدی, برہان محمدی, جماعت محمدی, حج محمدی, حقیقت محمدی, حیات محمدی, اس طرح اس نے ہر کتاب کے ساتھ سرکار کے نام کی اضافت کی ہے. لہذا اہل حدیث ان کو صاحب محمدیہ کہتے ہیں, اور ان کی حیثیت مولوی محمد مودی جوناگڑھی کی حیثیت آج اتنی مسلم ہے کہ مولوی نواب صدیق حسن خاں بھوپالی سے زیادہ معتمد اور معتمد اور مستند مولوی محمد مہدی جوناگڑھی کو اہل حدیث بالاتفاق مانتا. یہ مولوی محمد مہدی جوناگڑھی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف. کیوں ہے حضرت؟ ہمارا ابھی ایک اتفاق یا مناظرہ رتنا گری میں اہل حدیث کے 32 عالموں کے سامنے ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مناظرے میں حکم کی حیثیت سے بخاری شریف کو منتخب کرتے ہیں. میں نے بولا قبول ہے. ان کو بخاری پہ بہت ناز ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ مولوی محمد مہدی جوناگڑھی تو کہتے ہیں ہمارے لیے مسلم اور ان کا لکھا ہوا پتھر کی لکیر کی طرح اٹل ہوگا. میں نے اس کی یہ کتاب دکھائی صفحہ نمبر 35. اگر کوئی شخص یہ کتاب دیکھنا چاہتا ہے تو اسٹیج پہ بھی آ سکتا ہے اور ہم تقریر کر کے فوراً روانہ ہونے والے ہیں. لیکن تقریر کے بعد آدھا گھنٹہ قیام گاہ پہ رکیں گے. تو اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو قیام گاہ پہ بھی آ سکتا ہے. اس میں لکھا ہے یہ وہ تقلید ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, جسے شرک کہا جاتا ہے, جس سے بچنا مسلمانوں پر اتنا ہی فرض ہے جتنا کالی اور بھوانی کو نہ ماننا. یعنی کہ تقلید کرنا اور بھوانی دیوی اور کالی دیوی کی پوجا کرنا دونوں برابر ہے. تو میں نے اہل حدیث کے عالم سے پوچھا تو کہا بے شک سچ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ میں نے پاس یہ طبقات شافیت کبرا کتاب تھی جو امام عبد الوہاب شیرانی کی لکھی ہوئی ہے, جن کا انتقال سن ہجری 228 میں ہوا ہے.
228
اتنے پرانا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے. تو میں نے ان اہل حدیثوں سے کہا کہ تمہاری یہ کتاب میں لکھا ہے کہ تقلید کرنا شرک ہے, اور جب امام عبد الوہاب شیرانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری تھے وہ شافعی تھے امام شافعی کے مقلد تھے تو یہ تمہارے فتوے سے مشرک ہوئے. تو جو شخص تمہارے فتوے سے مشرک ہوا اس کی روایت کی ہوئی حدیث پہ بھروسہ کیا؟ تو فوراً ایک مولوی کھڑا ہو, ان کی عادت ہے اگر ان کے خلاف ہم کوئی قرآن کی آیت دیں گے تو فوراً کہے گا یہ آیت منسوخ ہو گئی, یا اگر ان کے عقیدے کے خلاف ہم کوئی حدیث بتائیں گے تو فوراً کہے گا یہ حدیث تو جائز ہے. اور اگر ہم کسی امام کا قول دیں گے تو فوراً یہ کہے گا یہ ان سے غلطی ہوگی. تو ایک مولوی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ امام عبد الوہاب شیرانی سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے, امام بخاری مقلد نہیں تھے بلکہ بذات خود متحد تھے. میں نے کہا تم نے اپنی فطرت دکھا دی کہ جو بات تمہارے موقف کے خلاف ہوتی ہے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے ہو, کوئی بات نہیں. میں نے کہا تمہارے جو ابن تیمیہ ہیں وہ جھوٹ لکھ سکتے تھے؟ بولے نہیں, ابن تیمیہ جھوٹ نہیں لکھ سکتے. ہاں دیکھو یہ مجمول فتاوا ابن تیمیہ کی صفحہ 104 جلد نمبر 25 جلد نمبر 15 جز نمبر 25 صفحہ 125 صفحہ 105 صاف لکھا ہوا ہے ابن تیمیہ نے لکھا ہے
حضرت آپ ملاحظہ
حضرت صاحب دیکھو یہ عربی کا ماہر الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے قدیم ادارے اس خاتے میں اب ایسے ایسے دیگر علماء اپنے سینے سے علم کے ذریعہ باہرنے کے لیے آ گئے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری تھے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے اعلام المعقنین میں ابن قیم نے لکھا ہے دیکھیے ہم جو بھی بتائیں گے حوالے کے ساتھ بتائیں گے صفا 370 صفا نمبر 377 پر ابن قیم نے لکھا کہ امام بخاری تھے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے اور ابجد العلوم میں جلد 3 صفا نمبر 104 نواب صدیق حسن کا بھوپالی نے لکھا کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے دیکھیں یہ اصل کتاب ان کی چھپی ہوئی ہماری نہیں ہے اہل حدیث کی چھپی ہوئی ہے حضرت ایسا منظر تھا جب ہم نے ان کی کتابیں دکھائی کہ تمہارے دو امام کہتے ہیں ایک اور بھی حوالہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے امام بخاری تھے عربی کتاب ہے امام بخاری والے نے اس کے صفحہ نمبر 55 کی بات نکالا یہ صفحہ نمبر 55 ڈاکٹر تقی الدین ندوی مظاہری انہوں نے صاف لکھا ہے امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے تو جب اہل حدیث کے عالموں نے کچھ نے کہا کہ وہ حنبلی تھے کچھ نے کہا شافعی تھے اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں حنبلی تھے یا شافعی تھے جو بھی تھے مقلد تھے تو جب امام بخاری مقلد تھے تو تمہارے اس مطلب سے امام بخاری مشرک ہوئے تو جو تمہارے فتوے سے مشرک ہے اس کی روایت کی ہوئی حدیث پہ بھروسہ کیا حضرت ایک کر کے اٹھنا شروع ہوئے پھر میں نے کہا بھاگو مات امام بخاری کو چھوڑو امام مسلم کو لے لو امام نسائی کو لے لو امام ابو داؤد کو لے لو امام ترمذی کو لے لو بلکہ حدیث کی جتنی معتبر کتاب ہیں ان تمام معتبر کتب احادیث کے مولد میں سے صرف ایک مولد ایسا بتا دو جو کسی کا مقلد نہ ہو نہیں بتا سکتا بلکہ ان کی جماعت کے بہت بڑے عالم نواب وحید الجماع حیدرآبادی یہ کتاب حیات وحید الجماع میں صاف لکھا ہے صفحہ نمبر 102 دیکھو وحید الجماع کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے اس کے پہلے میں آپ کو ثابت کر دوں حضرت پلیز تکلیف پلیز معاف کرنا یہ کتاب کو آپ پکڑ کے رکھو اس کا صفا نکل گیا پکڑ بہت بہت مشہور پیچھے رہو بہت پرانی کتاب ہے
دیکھیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر پہلی حدیث کی کتابیں بتا رہے ہیں اور چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم حق پہ ہو جاؤ تمہارے 500 مولویوں کو لے کر آؤ اعلی حضرت کے در کا یہ کتا حاضر رہے گا اور دارال العلوم اسحاق کی زیر نگرانی اور مقتدا اہل سنت ہمارے آقا نعمت میرے مرشد اجازت حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب دامت برکات القدسیہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے بلکہ ہماری زندگی بھی نہیں دے دے ان کی زیر نگرانی یہ مناظرہ ہوگا اور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بہت ہی مہذب طریقے سے یہ مناظرہ کریں گے تہذیب اور اخلاق کا دامن ہمارے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا جس کی ہم ذمہ داری لیں گے اب ان کے مولوی نذیر احمد دہلوی ان سب نے نیچے سے پھٹا سنا یا گٹ یہ نیچے سے دیکھیں یہ فتاوا سنایا اس میں ہزاروں مسئلے ایسے ہیں ہزاروں مسئلے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے سوال کے جواب میں صرف جواب دے دیا ہے کوئی پروف نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اہل حدیث اس کو مانتے ہیں جس طرح ہم امام اعظم کی فقہ اکبر کو مانتے ہیں جس طرح ہم فتاوا عالمگیر کو مانتے ہیں جس طرح ہم فتاوا شامی کو مانتے ہیں اس طرح اہل حدیث فتاوا نذیریہ اور فتاوا ثنایہ کو مانتے ہیں اس میں جو لکھا ہے آپ تنگ کر کے مانتے ہیں یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے یہ میں نہیں کہہ گیا خود ان کا مولوی کہہ رہا لکھا ہے نواب لکھو حوالہ لکھنا ہے تو لکھو ایک حوالہ غلط ثابت کرو اسی وقت 1,00,000 روپیہ نقد انعام اگر ہے کسی میں ہمت ایک حوالہ جھوٹا ثابت کر دو دیکھیے کتاب کا نام ہے حیات وحید الجماع لکھنے والے ہیں مولانا محمد عبد الحلیم چشتی شائع کرنے والے ہیں اصح المطابق تجارت کتب آرام باغ کراچی صفحہ نمبر 102 لکھا ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کیا لکھتا ہے یعنی کہ وہ خود بھی اہل حدیث ہے تبھی تو لکھ رہا ہے اگر مجھ کو مولانا شیخ محمد صاحب سے کوئی شکایت ہوگی تو میں یہی کہوں گا نا کہ ہمارے مولانا ہمارے بھائی مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا یہی کہوں گا نا اللہ کبھی ان سے شکایت کا موقع نہ دے بلکہ ان کی شکایت پر کیا وہ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ محبت ہی میں ملتی ہے شکایت کے مزے پہ ہم محبت جتنی بڑھتی ہے شکایت ہوتی جاتی ہے اگر شکایت برا لگے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ دو حرف بھی میرے سن نہ سکے تم اتنے کیوں بیزار ہوئے میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا اپنوں سے شکایت ہوتی ہے اور کبھی تو ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ کہنے نہیں دیتی کچھ منہ سے محبت دے رہی لپے رہ جاتی ہے کہ شکایت دے رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی آگ لگی بن میں جینے بھی نہ دے مرنے بھی دے دے چپ ہوں تو کلیجہ جلتا ہے بولوں تو تیری رسوائی ہے ہاں تو لکھا ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے برابر غور سے سنو میرے سنی جنتی بھائیوں اور وہ بھائی جو چھوٹی بیری کے جو حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں اب تک وہ بیچارے بہک ہیں ان کو بہکایا گیا لکھا ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب شہید نور اللہ برکتہم کو دین کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے جہاں کسی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار تھا قول کو اختیار کیا بس اس سے اس کے پیچھے پڑ گئے برا بھلا کہنے لگے بھائیو ذرا تو غور کرو اور انصاف کرو جب تم نے ابو حنیفہ
اور شافعی کی تقلید چھوڑی تو ابن تیمیہ، ابن قیم اور شوقانی جو ان سے بہت بعد میں آئے ہیں، ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرا وقت ختم ہو گیا، کیا بتاؤں کتنے پوائنٹ لکھ کر آیا تھا، ایک بات اور بتا دوں، ہمارے وہ چھوٹی بیری کے بھائی، اب تک ہم نے ان پہ کوئی حکم نہیں لگایا اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی پھر ہم سے گلے لگ جائیں۔ ہم محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے۔ خدا کی قسم ہمیں ان سے کوئی ذاتی عداوت نہیں۔ ہمارا ایک حوالہ غلط ثابت کرو، ایک لاکھ روپیہ انعام، اور 100 جوتے مجھے ادھر مارنا کدھر۔ لیکن اگر حوالہ غلط ثابت نہیں ہوا تو ہم نہ آپ سے کچھ لیں گے، نہ آپ کو جوتا ماریں گے، بلکہ آپ کو گلے سے لگائیں گے۔ خدا کی قسم آپ کا ہاتھ چومیں گے، آپ کا پاؤں تک اس اسٹیج پہ خدا کی قسم چومیں گے۔ مولانا گواہ ہے، سچ یہ ہے، ان باطلوں کے دامے فریب سے باہر آ جاؤ۔ مولانا کیا بات چل رہی تھی، کیا بتا رہے تھے؟ یہ بتا رہے تھے ہمارے قبلہ نے یہ بتایا کہ بیری، چھوٹی بیری کے ہمارے وہ بھائی، حضرت نے یہی رکھ کہا تھا، وہ بھائی ان کے خلاف کچھ نہیں کہا، ان کی موجودگی میں تو نہیں بلکہ ان کی عدم موجودگی میں بھی یہ لفظ ان کے خلاف کوئی برا لفظ نہیں کہا، بلکہ مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے چھوٹی بیری کے وہ بھائی جو سعودی عربیہ کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں اور ان کے دام فرق میں پھنس گئے، انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نبی کی شان میں، کسی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ تو آؤ ہم ان کی گستاخیاں آپ کو بتائے۔ خلیفہ دوم ان کے بدکواس میں پنکی میوزیم میں نے ضرور نہیں، ٹریفک کم کرو، ٹریفک کم کرو، ٹریفک کم کرو، بہت بھیڑ ہو گئی ہے۔ یونس وہ ڈائری تو وہاں بھی جناب لکھی، اچھا 2-5 منٹ زیادہ ہو گئے، یہ نکالو یونس، ان کے بندی کے بنن لے، یہ بندی کا آستے آستے بنن لے۔ طریق محمدی مولوی محمد مودی جوناگڑھ کی کتاب،
ہاں دیکھیے ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبے میں ہم ان کا لقب یہ پڑھتے ہیں، الذی وافق رایہ بالوحی والکتاب،
کہ ان کی رائے کی توثیق قرآن نے کی۔ اب ایسے علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کتاب تاریخ الخلفاء میں تقریباً 13 مقام وہ بتائے ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم کے درمیان میں گفتگو ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے پوچھتے تھے، اے فاروق، ان بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو فاروق اعظم فرماتے تھے کہ سرکار ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، بس انہوں نے یوں بولا اور قرآن کی آیت حضرت فاروق اعظم کے مشورے کے تائید میں نازل ہوئی۔ ایسے 13 واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فاروق اعظم کے ہوئے ہیں، اسی لیے فاروق اعظم کو یہ کہا جاتا ہے کہ الذی وافق رایہ بالوحی کتاب، یہ وہ ہے جن کی رائے کی تائید اور توثیق میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اب اب ایک بات اور بتاؤ، یہ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کی نورانی جماعت، آپ ان کو باریک باریک مسئلے پوچھیں گے، آپ جو موٹے موٹے مسائل آ گئے، حضرت مودی سے کبھی تشریف لائے، ابھی انشاءاللہ ان کا دیدار ہو جائے گا، بس پانچ دس منٹ میں میر اسے دو جاؤں گا، آپ کی توجہ درکار ہے، آپ میری طرف دیکھتے ہیں، مجھ کو ایک جوش آتا ہے، ہاں اب آپ کو میں بتاؤں، آپ کو موٹے موٹے مسائل آتے ہیں، دیکھو شریعت کے کچھ باریک باریک مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، موٹے موٹے مسائل یعنی کیا، فجر میں کتنی رکعت، چار، ایک رکعت میں کتنے سجدے، دو، برابر، ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں، ایک، رمضان کے روزے کتنے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، موٹے موٹے مسائل، اور اگر نماز میں یہ غلطی ہو گئی، یہ ہوا، یہ فساد معنی ہوا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ باریک مسئلہ ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ کس کو معلوم ہوگا، لیکن اہل حدیث یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ فاروق اعظم بالکل جاہل تھے، ان کو موٹے موٹے مسائل نہیں آتے تھے، دیکھیے ایک لاکھ روپئے نام میرے ہاتھ میں، اہل حدیث جماعت کے مولوی محمد بہتی جناگری کی کتاب طریق محمد، یہ غالباً صفحہ نمبر 89 ہے، میں نہیں کہوں گا، حضرت کھڑے ہو جاؤ، آج آپ کا کھانا میں ہضم کرا دوں گا، دیکھو کتاب کا نام، آپ مائے جاری محمد
طریق محمد
لکھنے والے
فضیلت الشیخ صفی الرحمان المبارک کفو، مولانا حافظ،
یہ تو شائع کرنے والے ہیں، یہ تقریر ہے، کتاب کا نام اتباع سنت میں مولانا
محمد صاحب جوناگڑی،
تقریر صفی اللہ مبارک پوری کی ہے، شائع کرنے والے
اہل حدیث اکیڈمی معاونات بھنجن،
برابر جی، صفحہ نمبر
89 نواسی میں،
بڑو دیکھو مولانا جی، آواز بڑا
جی،
اسپیڈ کم
جی،
وہ کیا ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اسپیڈ زیادہ آواز کم، ایسے نہیں، آواز بڑا اسپیڈ کم، دھیمی گتی کے سماج یہاں سے، یہاں
بس آؤ سنو، بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی، اور ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق بے خبر تھے،
فاروق اعظم کے بارے میں کیا لکھا،
پھر بھی ان موٹے موٹے مسائل میں جو روز مرہ کے ہیں دلائل شرعیہ آپ سے مخفی رہے،
مخفی رہے، فاروق اعظم کو معلوم ہی نہیں تھا، اب فاروق اعظم کی بات نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھو،
شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی الہی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں،
یعنی کہ حضور کا فرمانا بھی حجت نہیں، پھر آگے
تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو، اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھنے لگے،
اب میں رخصت ہو رہا ہوں، آپ سب کھانا کھا کے آئے ہو، کھانا کھا کے آئے ہو، کیا کھایا ہے، چاول دال کھائی ہوگی، کسی نے مرغا کھایا ہوگا، کسی نے مچھلی کھائی ہوگی، یہ سب کھانا کھاتے ہیں نا، کچھ آئٹم بتائیں، بتاؤ کبھی کوا کھایا؟ یہ تو دیوبندی بھی حلال بولتے ہیں, اہل حدیث بھی حلال بولتے ہیں, لیکن اہل حدیث کچھ اور چیزوں کو بھی حلال بولتے ہیں. کنز العقائد حضرت کنز العقائد مولانا ازہری صاحب, حضرت آپ بن جاؤ ازہری صاحب, کنز العقائد صفحہ نمبر 186 نکالو, 186. آپ بائک آپ ہاتھ میں لے لیں. دیکھو ہم ننکے کی چوٹ پر حوالہ بتا رہے ہیں. وہ یہی لو ماں سواہا میں جواد القوائی میں بدور و حشرات لادے کا وبرن و نسرن و زخمن و افاقن و لق لقن و غرابن و خفاشن و حد حرن و ببغا و تعوس و خطافن و کن سوزن و دب و شیرام. اس کا ترجمہ ہے اور حلال ہے, اس کے علاوہ جو پائے جانور اور پرندوں اور زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے, جیسے کہ چھچھندر, شاہد, گدھ, چتلا کوا, بگلا, کوا, چمگادڑ, ہدہد, طوطا, مور, ابابل, خارپشت, گو, سسمار اور چوہا. چوہا بھی کھاؤ.
احسنت فی ترجمہ تو یہ مولا.
دیکھو اچھا اتنی آئٹم لکھی ہے, مجھے لگتا ہے یہ لوگ چائنیز ہیں کیا یار. دوسرا, آپ کھڑے ہیں, اور بکری نے پیشاب کی اور کچھ چھینکے. کچھ چھینکے آپ کے کپڑوں پر لگے, آپ کیا کریں گے؟ دھوئیں گے. لیکن اہل حدیث کا عقیدہ فتاوا سنایا لا ہوئی نا سو فتاوا سنایا جن دو صفحہ نمبر 67. یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے فتاوے کا مجموعہ ہے, شائع کرنے والے ہیں مکتبہ ترجمان دہلی, جلد 2 صفحہ 67. آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا کبھی؟ اونٹ کا, اونٹ کا, بکری کا, مرغی کا, گائے کا کھایا ہوا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا نہیں, کھاتے ہیں خوشی کے باپ سے نہیں ڈرنے کا. کھایا ہے نہیں کبھی؟ گائے کا پیشاب کیا ہے؟ بکری کا پیشاب کیا ہے؟ بیل کا گوشت کھایا ہے؟ کھایا ہے نہیں؟ بیل کا گوشت کھایا ہے یار, اس کا کبھی پیشاب کیا ہے؟ اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس جانور کا پیشاب پینا بھی جائے.
بیڑا غرق کر دیا قوم, ملت کا برباد کر دی پوری قوم.
حضرت آپ فتویٰ پڑھنے سنا.
استغفر اللہ. اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے, مگر بڑی مکروہ چیز کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں, کیا باعث اعتراض ہے؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب, حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے, جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے, لیکن علت کا اعتقاد رکھے. ایسا ہی گائے بکری کے بول یعنی پیشاب کے متعلق بھی آیا ہے, لا باس ببول ما یوکل لحمہ. اس چیز کا پیشاب پینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے,
یعنی کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب پیو, تھم سب اوپر سے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب کچھ باتیں تو ایسی لکھی ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. اچھا آپ ایک ہوٹل میں گئے سکھڑے کی ہوٹل میں کہاں گئے تو وہاں سب ملتا ہے نا مٹن بھی ملتا ہے نا آپ کھائیں گے کسی ہندو کی ہوٹل ہے جس میں جھٹکے کا گوشت اہل حدیث کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. دوسرا آپ نے ایک جانور ذبح کیا بسم اللہ اللہ پر کہا ہی نہیں وہ جانور حلال ہوا حرام ہوا حضرت آپ فتاوا سنایا نکالو کنز الحقائق نکالو کنز الحقائق یہ کنز الحقائق عربی میں کنز الحقائق صفحہ نمبر 182 لکھا ہے وہ ذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ و ذکر اسم اللہ عند الذبح و انحر الدم و افرح الاوداج. یعنی کہ اگر کسی کافر نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. فتاوی ثنایا جلد 2 نکالو صفحہ 89 ابھی تو بد کھانا باقی ہے بھائی جی صفائی جی نہیں سوال دیکھو اس میں اب دیکھو یہ بولتے ہو تم لوگ امام اعظم کی تقریر کرتے ہو سوال سنو جواب سنو کوئی نہ تو قرآن کی دلیل ہے نہ کوئی حدیث کا حوالہ. سوال اگر ایک مسلم شہوان ذبح کے وقت تکبیر بھول گیا تو کیا وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ جواب مسلم بسم اللہ بھول جائے تو معاف ہے. لو
جی
حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کے دل میں بسم اللہ آیا. کوئی حوالہ ہے؟
نہیں.
تو اب یہ مقلد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کس کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہ لوگ لکھتے ہیں آپ کا ایک گھر میں گھر کے آنگن میں پانی کی ڈول بھری ہوئی تھی پانی کی ڈول بھری ہوئی تھی اور ایک کتا آیا ارے کھنجیر آ گئے اور اس نے آنگن میں منہ ڈال کے پانی پیا اس کو آپ پیو گے؟ یہ لوگ بولتے ہیں نزول لبرا نزول لبرا نواب بحید الجما. لو حضرت نزول لبرا جلد 1 صفحہ 31 اگر کتے نے یا خنزیر نے اس ڈول میں سے پانی پی لیا اس کو آپ پیئیں گے؟ لکھا ہے وسور القلب والخنزیر ففیہ قولان واصح الطہارۃ. یعنی کہ کتے اور خنزیر کا جھوٹا پان ہے. نکالو حضرت نزول الابرار صفا 30 وہ دم السمک ہے وہ غزل کل وہ ری کہوں وہ اندر موقع کی نا میں نہ کھا بنا وہ یہ کہ جو جد ہوں مسلح وہ دل ون بولا وہ سفتا فی مائے ولم یت گئیر لا یفسد الماء وان اصاب فمه الماء وقد صوب لا ينجس بانتفاع دیہ ولا باد ولا العلو ولا اصاب ری کہو. اگر مچھلی اور مچھلی کا خون پاک ہے اور اسی طرح کتا اور اس کا لعاب ہمارے محققین کے نزدیک پاک ہے اور اس کے چمڑے کا مسلح یعنی کہ جانماز اور ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے اور اگر کتا پانی میں گر گیا اور پانی کی ہیبت نہیں بدلی تو پانی فاسد نہیں ہوگا اگرچہ کتے کا منہ پانی کو پہنچ گیا ہو. الحمدللہ آج تک ہم لوگ کچھ مایوس تھے, لیکن الحمدللہ میرا پیر و مرشد شہزاد اعلی سرکار مفتی اعظم کے فیض کے صدقے میں مجھے اہل حدیث کی کسی 400 کتابیں مل گئی اور الحمدللہ سب کا مطالعہ بھی کر لیا, حوالے بھی نکال لیے, اور یہ لوگ ایسی ایسی بیوقوفی کرتے ہیں, وہ رضا کا مسئلہ بتاؤ آخری بات نہیں بتا, چلو ماں بیٹے بیٹھے ہوئے اس میں نہیں بتائیں گے, ایسی ایسی گندی باتیں انہوں نے لکھی ہیں, یہاں تک لکھا ہے کہ شراب بھی پاک ہے, اور اگر شرابی کے منہ نے شراب پیا اور اس کے منہ میں شراب لگی ہوئی بھی ہے اور اس نے پانی پیا تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے, پی سکتے ہو. اور انہوں نے رام کو کرشن کو بدھ کو نبی مانا ہے. اب وقت نہیں ہے, دیر کے بجائے ہونے دو, وہ گھنٹے میں بول گیا, معافی چاہتا ہوں. بس آخری ایک بات, اگر اہل حدیث حق پر ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتے ہیں, اپنے باپ کی جائے بولا دو, ہم سے مناظرہ کر لو. اور آخری بات, مسلک کے اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو, اور مسلک کے اعلی حضرت یہی ایمان کی پہچان ہے, یہی نجات ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم.